أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم نور قلوبنا بالايمان واشرح صدورنا للاسلام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا أن نجاهد في سبيلك بأموالنا وأنفسنا. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك. آمين يا رب العالمين. معزز حاضرین اور محترم خواتین، آپ کو معلوم ہے کہ آج اور کل دو دنوں میں ہمیں اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرنا ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے اور آپ نے سماعت فرمائی ہے. اس سورہ مبارکہ کے درس کا ایک انداز تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہم ابتدا سے سلسلے وار ایک ایک آیت پر غور کرتے اور ان آیات کا اپنی اپنی جگہ پر جو مفہوم ہے اسے بھی سمجھتے اور ان کے باہمی ربط اور تعلق سے جو اضافی مفہوم اور جو اضافی معنی جو ہیں سامنے آتے ہیں ان پر بھی غور کرتے. لیکن ہمارا یہ درس جس نہج سے چل رہا ہے اس کے اعتبار سے مجھے یہ زیادہ مناسب نظر آ رہا ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا جو مرکزی مضمون ہے ہم پہلے اسے سمجھ لیں اور پھر اس کی آیات کا جو ربط اور تعلق اس مرکزی مضمون کے ساتھ ہے ایک ایک آیت کو سامنے رکھ کر اس ربط اور تعلق پر غور کر لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ حجرات جس کا کہ ہم نے پہلی نشست میں مطالعہ کیا تھا اس کے آخر میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نہایت اہم مضمون وارد ہوا تھا کہ ایمان اور ہے اسلام اور ہے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں یا ہم نے اطاعت قبول کر لی. ولما يدخل الايمان في قلوبكم, اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. یہ آیت نمبر 14 ہے سورہ حجرات کی, اور اس میں نہایت اہم بات سامنے یہ آئی کہ اگرچہ ویسے عام طور پر لفظ ایمان اور لفظ اسلام اور اسی طرح مومن اور مسلم یہ الفاظ تقریباً مترادف اور ہم معنی الفاظ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ ایک باریک فرق ہے. اسلام کا تعلق اصلاً اس دنیا میں, اسلام جو معاشرہ قائم کرتا ہے, جو ایک ریاست قائم کرتا ہے, اس معاشرے میں کسی کے شامل ہونے اور اس ریاست کے شہری ہونے کی بنیاد اسلام ہے. ایمان وہ یقین ہے کہ جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. چونکہ یہ یقین نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ ویریفائی کیا جا سکتا ہے, لہذا اس دنیا کی حد تک سارا معاملہ انسان کے قول سے اور اس کے ظاہر سے ہے. یہی وجہ ہے کہ ارکان اسلام 5 بہت مشہور ہیں کہ جن میں پہلا رکن ہے کلمہ شہادت. انسان ٹیسٹیفائی کر رہا ہو, آئی ٹیسٹیفائی دیٹ دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ اینڈ دیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ہز سرونٹ اے بانڈ مین اینڈ ہز میسنجر. یہ ٹیسٹیمنی جو ہے یہ ہے اسلام کی بنیاد. اس کے ساتھ 4 عبادات, نماز, روزہ, حج اور زکات کو شامل کیا گیا, اور یہ ارکان اسلام ہے. لیکن اب اس پس منظر میں خود بخود ایک بات سامنے آتی ہے کہ پھر ایمان کیا ہے, اور آیا ایمان کا بھی کوئی عملی پہلو ہے کہ جو اس یقین کے ساتھ شامل ہو تو ایمان کی تعریف مکمل ہو. یہ مضمون وہ ہے کہ جو اگلی آیت میں نہایت جامع الفاظ میں واضح کر دیا گیا, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ہم الصادقون. مومن تو صرف وہ ہیں, مومن کہلوانے کے حقدار بس وہ ہیں. ایمان کا دعویٰ کرنا ہے تو پھر یہ شرطیں پوری کرنی ہوں گی. وہ شرطیں کیا ہیں؟ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں نہ پڑے, یعنی یہ ایک یقین کی کیفیت ہو اور وہ انسان کے قلب میں جاگزی ہو جائے, اس میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھے نہ رہ گئے. اور اس کا ظہور جو عمل میں ہوگا, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور وہ جہاد کریں اللہ کی راہ میں اور اس میں صرف کریں اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. اولئک ہم الصادقون, سچے صرف یہ ہیں, اور سچے سے مراد ہے دعوے ایمان میں سچے. یہ آیت جو ہے ایمان کی ایک جامع و معنی تعریف کے اعتبار سے قرآن مجید کی اگر اہم ترین نہیں تو یقیناً اہم ترین آیات میں سے ایک ہے. اب اس کے بعد جو ہم نے سورہ حج کے آخری رکوع کا مطالعہ کیا اس میں یہ مضمون جو ہے ذرا آگے بڑھا, جہاد کی جو ابتدائی دو منزلیں ہیں وہ ہمارے کل کے درس میں سورہ حج کی جو دو آخری آیات ہیں ان میں ہمارے سامنے آ گئی. پہلی منزل جو کل ہم نے پہلی آیت پڑھی تھی اس میں جو جامع ترین اصطلاح آئی تھی اگرچہ چار فعل امر اس میں آئے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، لیکن اس میں جو جامع ترین اور زیادہ جو اہم اصطلاح ہے وہ عبادت ہے. اللہ کا بندہ بن جانا، اللہ کی اطاعت کلی، ہما تن ہما وجوہ ہما وقت، پوری زندگی میں اس کی فرما برداری، زندگی کا کوئی پہلو اس سے مستثنا نہ رہے. اور یہ اطاعت، ہما تن اطاعت، یہ اللہ کی محبت کے جذبے پر مبنی ہو. اس میں اگر کوئی مجبوری کا اور مارے باندھے کا تصور ہے تو گویا کہ ایمان میں کمی ہے. یہ انسان، بلکہ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات پھر منافقین کے قریب لے جانے والی ہے کہ ان کی شکل یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ نماز کی طرف متوجہ ہوتے بھی ہیں تو وہ کسالہ، وہم کسالہ، بڑے کسل مند ہیں، طبیعت آمادہ نہیں ہے، لیکن کیا کریں، مارے باندھے کو نماز پڑھنی پڑ رہی ہے. اس لیے کہ اس دور میں بہرحال کسی شخص کا مسلمان قرار دیا جانا بھی ممکن نہیں تھا اگر وہ کم سے کم فرض نماز ادا نہ کرتا ہو. لہذا جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان شمار کروانا چاہتے تھے نماز تو پڑھتے تھے، لیکن یہ کہ ان کی اپنی طبیعت کی آمادگی اس میں شامل نہ تھی. تو در حقیقت یہی چیز ہے کہ جہاں نفاق کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اصل ایمان وہ ہے کہ جب کہ انسان اطاعت اور بندگی اور فرما برداری اور اللہ کے احکام پر چلنے کا جو عمل ہے وہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کر رہا ہو. جیسے کہ میں نے کل عرض کیا، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی وضاحت فرمائی کہ العبادت و تجمع اصلین غایت الحب ما غایت الذل والخضوع، کہ یہ عبادت رب جو ہے یہ دو چیزوں کے جمع ہونے سے مکمل ہوتی ہے، ایک انتہا درجے میں اللہ کی محبت اور دوسرے انتہا درجے میں اس کے سامنے بچھ جانا، اظہار عجز و تذلل، اپنی نفی، اپنی پسند کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، اپنی مرضی کی نفی. اے رب، جو تجھے پسند ہے وہی مجھے پسند ہے، جو تیرا حکم ہے وہی میرا عمل ہے، میری مرضی کوئی نہیں، میری پسند کوئی نہیں، بلکہ جو تیری پسند ہے وہی میری پسند ہے. جب تک اس درجے میں انسان اپنی نفی نہ کر دے گا، اور بالکل جیسا کہ میں نے کل بار بار لفظ استعمال کیا، اپنے آپ کو بچھا نہ دے گا اپنے رب کے سامنے، تو اس وقت تک عبادت کا وہ اصل تقاضا پورا نہیں ہوتا. اب اس کے لیے ضرورت ہے جہاد کی، کشمکش کی. وہ کشمکش کے جو سب سے پہلے اپنے نفس سے کرنی ہوگی، اپنی نفسانی خواہشات، اپنے حیوانی تقاضے، حب مال. اس دنیا میں انسان جو کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اس کی نفسانی خواہشات ہیں، ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اللہ کے احکام کے ساتھ قدم قدم پر. ایک کشمکش خیر و شر جو ہے انسان کے اپنے وجود کے اندر شروع ہو جائے کہ ایک طرف ٹیمپٹیشنز ہیں، لالچ ہے، اس دنیا کے مفادات ہیں، اور جو ماحول کے تقاضے ہیں، بگڑے ہوئے ماحول کے ساتھ ہم آہنگی اگر اختیار کرنی ہے تو ان کا ساتھ دینا ہوگا، اور اگر اس سے ہٹ کر اللہ کے حکم پر چلنا ہے تو ایک تصادم کی کیفیت ہو جائے گی، ایک فرکشن ہوگا. ایک طرح سے آپ محسوس کریں گے کہ جیسے آپ ایک اسکوئر پیگ ہے، انہیں راؤنڈ ہول، سوراخ جو ہے وہ گول ہے، اور اس میں آپ چوکور میخ کی شکل اختیار کر گئے کہ کسی طرح اس میں فٹ نہیں ہو رہے. یہ جو جہاد ہے، یہ ہے جہاد کی اولین منزل. اس کشمکش کا عنوان جو ہے وہ بھی جہاد ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا، ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. اس کے بعد جہاد کی دوسری منزل کہ اب اسی بات کی دعوت دینی ہے، یہی پیغام نوع انسانی کے سامنے پیش کرنا ہے. اس میں تدریج وہ ہوگی جو میں عرض کر چکا ہوں، ان اقرب و فل اقرب، اپنی ذات سے قریب ترین، اپنے اعزہ، اپنے اقارب، اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، اپنے کنبے قبیلے والے، پھر یہ کہ پوری نوع انسانی تک یہ بات پھیلتی چلی جائے گی. لیکن یہ کہ اس دعوت، اس تبلیغ، اس دعوت الی اللہ، اس امر بالمعروف، اس نہی عن المنکر، ان سب میں بھی جو جامع ترین اصطلاح ہے وہ ہے شہادت علی الناس، جو کل جو سورہ حج کی آخری آیت ہم نے پڑھی ہے، جو اس میں آئی ہے کہ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے یا اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اور جتنا کہ اس کے لیے جہاد کا حق ہے، واجتباکم، اور اپنے نصیب پر فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے منتخب کر لیا ہے، تمہارا سلیکشن ہوا ہے، تم اس سنہری زنجیر کے ساتھ کاٹ دیے گئے ہو بحیثیت مجموعی کہ جس کا تعلق انبیاء اور رسل کے ساتھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے جو سلسلہ اس نے اختیار فرمایا کہ جیسے ہی اس زمین پر نسل انسانی کا آغاز ہوا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پہلے انسان بھی ہیں، پہلے نبی بھی ہیں، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس روئے عرضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت نے بیک وقت سفر شروع کیا ہے، اس وقت سے جو یہ سلسلہ چل رہا ہے، انبیاء آئے، رسول آئے، قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے ولکل قوم حاد، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی حادی بھیجا ہے، اور یہ بھی کہ ام من قریت الا خلا فیہا نذیر، کوئی بستی ایسی نہیں رہی کہ جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو، قرآن مجید میں یہ مضمون بھی آیا ہے کہ اے نبی رسول صرف وہی نہیں ہے کہ جن کا ذکر ہم نے آپ سے کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، ورسولن قد قصصناہم علیک ورسولن لم نقصصہم علیک، ایسے بھی بہت سے رسول ہیں کہ جن کا کہ ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا، قرآن مجید میں ان کا تذکرہ نہیں ہوا، یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ہمیشہ سے دو کڑیوں پر مشتمل رہا کہ رسول ملک اور رسول بشر، اللہ سے وحی حاصل کی، تلقی کی رسول ملک نے، وہ پیغامبر جو فرشتوں میں سے چن لیا گیا حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ذمے یہ فرض لگا کہ وہ اس کو پہنچائے رسول بشر تک، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ پیغام جو پہنچ گیا حضور تک، آپ سے پہلے تو انہی دو کڑیوں پر معاملہ ختم ہو جاتا رہا، لیکن اب چونکہ آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، لہذا اب اس مقصد کو اب تا قیام قیامت جاری رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امت محمد کو علیہ صاحب صلات و السلام ایک تیسری کڑی کی حیثیت سے اس سنہری زنجیر کے ساتھ کاٹ دیا ہے کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے، ہدایت کامل ہو گئی قرآن مجید میں، اس کی اب تبلیغ ہے، اس کو پہنچانا ہے، اس کی تبیین ہے، اس کے جو مضمرات ہیں انہیں کھول کھول کر بیان کرنا ہے، ہر دور کی علمی اور عقلی سطح پر اس دور کے لیے جو ہدایت لازمی ہے وہ ہم نے اس میں مضمر کر دی ہے، اس خزانے میں وہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، لیکن بہرحال ہر دور میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی کہ جو اپنی ذہانت اور فطانت کو استعمال کریں اور اس معدن سے علم اور حکمت کے موتی نکالیں اور اس دور کی جو علمی سطح ہے اس پر، اس دور کی جو رہنمائی کی ضرورت ہے اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس ہدایت کو لوگوں کے سامنے رکھیں، واضح کریں اور بیان کریں، یہ کام جو ہے اب ابد الآباد تک تا قیام قیامت یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ کل ایک بات رہ گئی تھی اسے یہاں تازہ کر لیجئے، اور وہ یہ کہ یہی مضمون بڑے نہیں، ایک اصول بھی بلکہ اس کے حوالے سے ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن مجید میں اہم مضامین کم سے کم دو مرتبہ ضرور آتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ اکثر و بیشتر اس میں ترتیب جو ہے وہ بدل جاتی ہے، ایک جگہ پر ایک بات پہلے آئی ہے دوسری بعد میں، تو دوسری جگہ پر وہ دوسری بات پہلے آئے گی اور پہلی جو ہے وہ بعد میں آئے گی، اور اس تبدیلی سے بھی اللہ تعالیٰ بہت سے ایسے رموز اور بہت سے اس کے اندر مخفی حکمتیں کہ جو صرف ایک طرز سے بیان کرنے میں سامنے نہ آ سکتی، اس تبدیلی کے ذریعے سے ان کو بھی واضح فرما دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جو الفاظ یہاں آئے لَيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، آپ میں سے بہت سے حضرات مجھے توقع ہے ایسے یہاں ہوں گے جنہیں یاد ہوگا کہ یہی الفاظ آئے ہیں سورہ بقرہ میں، لیکن وہاں ترتیب بدل گئی، وہاں امت کا ذکر پہلے ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں ہم نے اسی لیے، اسی مقصد سے، اسی طرح تمہیں ایک امت بنایا ہے، درمیانی امت، بیچ کی امت، امت وسط، اس کے دونوں معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز درمیانی ہوتی ہے، بیچ کی ہوتی ہے، وہ بہترین ہوتی ہے. ایکسٹریمز پر جو چیزیں ہوں گی وہ اچھی نہیں ہوتی، ہمیشہ درمیانی شے جو ہے، معتدل شے جو ہے، وہی یقیناً بہترین ہے. اسی لیے بہترین امت ترجمہ عام طور پر قرآن مجید کے تراجم میں آپ کو ملے گا کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا. لیکن بعض حضرات نے اس درمیانی امت وسط کے مفہوم کو ذرا اور آگے بڑھایا ہے کہ در حقیقت چونکہ کوئی چیز بھی جو کسی کو جوڑ رہی ہو دو چیزوں کو، وہ اس کے درمیان میں ہوتی ہے. تو یہ اصل میں لنک ہے کہ اب نوع انسانی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اب یہ امت جو ہے یہ لنک ہے، درمیانی کڑی ہے کہ حضور کی نبوت و رسالت کا پیغام جب تک کہ آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے، آپ نے اب خود وہ تبلیغ کی، اگرچہ آپ کے جانساروں نے آپ کا ساتھ دیا، بہترین صلاحیتیں آپ کے اس کام میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے انہوں نے اپنی صرف کی، لیکن یہ کہ جب حجت الوداع میں، جس کا میں نے کل ذکر کیا تھا، جس میں کہ حضور نے آغاز ہی کیا تھا ان الفاظ سے کہ مسلمانوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو، گویا کہ یہ الوداعی ملاقات ہے. اتنے بڑے پیمانے پر تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ ملاقات نہیں ہوئی، 125,000 کا مجمع وہاں جمع تھا. تو وہاں جو آپ نے انداز اختیار فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد الغائب، اب میں نے جو پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اور تم سے گواہی لے لی ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے اس کی تبلیغ کا، اس کی وضاحت کا، اس میں حق خیرخواہی ادا کرنے کا، اللہ کی طرف سے جو امانت آئی تھی اس امانت کو تم تک پہنچانے کا میں نے حق ادا کر دیا، اور تم نے گواہی دی کہ انا نشہد انک قد بلغتا ودیتا ونصحتا. اب بحیثیت امت یہ تمہاری کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے کہ اب تمہیں اس پیغام کو پہنچانا ہے پوری نوع انسانی تک، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ میں صرف تمہارے لیے نبی اور رسول ہو کر نہیں آیا تھا. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو وہاں گویا کہ یہ بات اور نکھر کر سامنے آ گئی کہ یہ ہے امت کی اجتماعی ڈیوٹی، امت کا اجتماعی فرض کہ وہ اب اس پیغام کو پہنچائے پوری نوع انسانی تک، جیسے کہ پہنچایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو. یہ مضمون سورہ حج میں بھی آیا، لِتَكُونُ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور سورہ بقرہ کے اندر بھی آ گیا ہم نے تمہیں امت بنایا ہی اس لیے. اور میں اس میں عرض کیا کرتا ہوں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی ایسوسی ایشن ہم بناتے ہیں، بلکہ یہ کہ کوئی کاروبار کرنے کے لیے لمیٹڈ فرم آپ بناتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے آپ اس کے اغراض و مقاصد معین کرتے ہیں، کیا اغراض ہے، کس لیے ہم یہ انجمن بنا رہے ہیں، ایسوسی ایشن بنا رہے ہیں، اس کے لیے میمورینڈم اور آرٹیکلز آف ایسوسی ایشن یہ سارے کے سارے آپ بناتے ہیں، مرتب کرتے ہیں. تو اسی پر ذرا قیاس کیجئے کہ اتنی بڑی امت کیا یہ بغیر کسی مقصد کے ہے، اس کی تاسیس کس لیے ہوئی، اس کا آخر مقصد کیا ہے. وہ ہے جو اس آیہ مبارکہ میں بیان کر دیا گیا، جس میں یہی الفاظ آئے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ایک بات اور جو رہ گئی تھی کل کے درس میں، وہ یہ کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں آ جہانی غلام احمد قادیانی نے ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی. اس کا جو استدلال تھا، جس سے کہ اس نے وحی کے جاری رہنے کا ایک تصور پیش کیا، اور جب وحی کا سلسلہ جاری ہے تو گویا کہ نبوت کا دروازہ کھل گیا. اس میں اگرچہ الفاظ بڑے پیچیدہ قسم کے استعمال کیے ہیں، لیکن یہ کہ وحی کا اجرا جو ہے اس کا بالکل وضاحت کے ساتھ دعویٰ کیا کہ وحی کا سلسلہ بند نہیں ہوا، جاری ہے. اس میں جو عقلی دلیل اس شخص نے استعمال کی تھی، وہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں، وہ بڑی وزنی دلیل تھی، اور اس وزنی دلیل ہی کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ کتنے ہی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں آخر وہ ان سے متاثر ہوئے، اور اس شخص کے حلقے میں اس طریقے سے آئے اور اتنے عقیدت مند بنے کہ پھر جو دعویٰ بھی اس نے کیا وہ انہوں نے قبول کر لیا. وہ عقلی دلیل یہ تھی کہ نبوت اور رسالت یہ اللہ کی کوئی ہابی تو نہیں تھی، کوئی اس کا مقصد تھا، کوئی غرض تھی، کوئی غایت تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی بھیجتا رہا، رسول بھیجتا رہا، وحی بھیجتا رہا. اور وہ ہے خلق خدا کی ہدایت. خلق خدا ابھی ختم نہیں ہوئی، ضلالت کے سلسلے بند نہیں ہوئے، بلکہ نت نئی ضلالتیں، نت نئی گمراہیاں جو ہیں وجود میں آ رہی ہیں، تو ہدایت کا سلسلہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل جو ہے عقلی اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ بڑی کنوینسنگ دلیل ہے، بڑی سمجھ میں آتی ہے، دل کو لگتی ہے کہ واقعتاً آخر نبوت جو ہے بغیر کسی مقصد کے تو نہیں تھی، رسالت کا سلسلہ بغیر کسی مقصد کے تو نہیں تھا، یہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ کا شغل اور مشغلہ یا کوئی ہابی تو نہیں تھی، جب جی میں آیا اس کو جاری رکھا، جب جی میں آیا اس کو بند کر دیا، بلکہ یہ کہ اس کا ایک مقصد تھا، لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی. ایک طرف شیطان ہے، اس کی ذریت مانوی و سلبی ہے، وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے اوپر قبر کسے ہوئے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سلسلہ رشد و ہدایت تھا، تاکہ انسانوں کو اگر بدی کی طرف بلانے والے ہیں تو اس ہدایت کے راستے کی طرف بھی بلانے والے رہیں. تو یہ سلسلہ بند کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل تھی. اصل میں جو یہاں ٹھوکر کھائی ہے اس شخص نے وہ یہ کہ اس پر غور نہیں کیا کہ وہ ہدایت کامل ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید الہدا، جیسا کہ آج کی ہمارا جو درس ہے اس کی مرکزی آیت میں آئے گا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا، یہ الہدا ہے، اس میں ہدایت خدا بندی کامل ہوئی. اب صرف اس کی تبلیغ کا کام باقی ہے، اب صرف پہنچانا باقی ہے، اور اس پہنچانے کا کام اللہ تعالی نے امت محمد کے ذمے بحیثیت مجموعی لگا دیا ہے. اب اس وحی کی کھڑکی کے کھلے رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. یا تو یہ مانا جائے کہ ہدایت قرآن مجید میں کامل نہیں ہوئی، لیکن اگر کوئی تسلیم کرے کہ نہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اپنی نعمت کا اتمام کر دیا، تم پر اپنے دین کی تکمیل کر دی، یہ قرآن مجید کی نص صریح ہے. اگر اس ہدایت کی اور دین کی تکمیل ہو چکی تو اب صرف باقی جو حصہ رہ گیا ہے وہ اس کی تبلیغ ہے، اس کو پہنچانا ہے، اور یہ تبلیغ اور پہنچانا یہ ہے وہ اجتماعی ذمہ داری کہ جو اب قیامت تک امت مسلمہ کے حوالے کر دی گئی. اب کوئی شخص نبی نہیں ہوگا، کوئی شخص رسول نہیں ہوگا، وحی کی کھڑکی بند ہو چکی. نو انسان را پیام آخری حامل رحمت للعالمین، وہ انسٹیٹیوشن آف پروفٹ ہڈ جو ہے وہ اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں. ہدایت خداوندی کامل ہو گئی ہے قرآن مجید میں، اب کام صرف اس کی تبلیغ، اس کی تعلیم، اس کی تفہیم، اس کی تبیین، یہ ہے وہ ذمہ داری کہ جو امت کے حوالے کر دی گئی بحیثیت مجموعی. یہ جو دو آیات ہیں یہ در حقیقت توڑ ہے ان کے اس سارے فلسفے کا کہ بنیاد غلط نہیں تھی، لیکن اس پر جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہے وہ غلط ہے. اصل میں نتیجہ یہ ہے جو ان دو آیات میں ہمارے سامنے آیا، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا یہی مضمون اپنے تکمیل کو پہنچا سورہ بقرہ میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اب آپ اس میں تیسری بات سمجھیے، یہ ہے جہاد کی بلند ترین اور آخری منزل. اسی لیے ایک لفظ جو آج آپ کو اور آپ ملے ہیں یہ مطبوعہ، ان میں ذرا نوٹ کیجئے گا، لفظ ثقیل ہے، اس لیے اس کی میں وضاحت کر دیتا ہوں. جہاد فی سبیل اللہ کی غایت قصوی اور منتہائے مقصود. غایت قصوی جو ہے، اقصا کہتے ہیں دور کی شے کو، مسجد اقصا. هو الذی سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا. تو چونکہ مکے سے مدینے سے یہ مسجد جو ہے یہ بہت فاصلے پر تھی، وہ مسجد اقصا شمار ہوئی، تو اس سے اس کا مؤنث بنتا ہے قصوی، جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، اسی طریقے سے اقصا سے قصوی. غایت قصوی یعنی آخری منزل، یہ جہاد کہاں تک جانا ہے، کہاں تک پہنچ کر اس کا سلسلہ ختم ہوگا، اسی کی وضاحت ہے منتہائے مقصود، کہ اس جہاد فی سبیل اللہ کی آخری منزل کون سی ہے. اس کو سمجھیے تو اس کے لیے اگرچہ قرآن مجید میں اصطلاحات متعدد وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ایک اصطلاح جو یہاں آ رہی ہے سورہ صف میں وہ ہے غلبہ دین، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، اور اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے غایت بعثت محمدی کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر. تو غلبہ دین جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ کی غایت قصوی یا آخری منزل مقصود ہے. اس کا جو پہلے دو منزلیں ہیں ان کے ساتھ جو ربط ہے اسے سمجھ لیجئے. دیکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ عبادت کا بھی تقاضا بتمام و کمال اس وقت پورا ہوتا ہے جبکہ انسان پوری زندگی میں اللہ کا بندہ بن جائے. اب یہاں غور کریں کہ انسان اگر تو ہوتا علیحدہ علیحدہ ایک ایک شخص کہیں رہ رہا ہوتا، وہ کسی معاشرے کا فرد نہ ہوتا، کسی ریاست کا شہری نہ ہوتا، کسی حکومت میں نہ رہ رہا ہوتا، تو پھر تو اس کے لیے ممکن تھا کہ وہ اپنی انفرادی شخصیت کے اندر پورے طریقے سے اللہ کا بندہ بن جائے بغیر اس کے کہ ماحول بھی اس کے مطابق تبدیل ہو. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ ہم تو طرح طرح کے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اس کے کتنے ہی بندھن ہیں کہ جن میں ہم بندھے ہوئے ہیں. ایک ریاست ہے، ایک حکومت ہے، اس کا ایک قانون ہے، اور ہر فرد ہر وقت اس قانون کو بدل نہیں سکتا. ایک شخص طے کرتا ہے کہ میں تو اللہ ہی کے حکم پر چلوں گا، لیکن فرض کیجئے کہ اس کا اپنا بیٹا چوری کرتا ہے، اگر وہ اپنے بیٹے کا ہاتھ کاٹ دے گا یہ سمجھ کر کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل کیا ہے، تو یہ بالکل ایک غلط بات ہو جائے گی. اس لیے کہ یہ حکم وہ ہے کہ جس پر کوئی شخص انڈیویجولی عمل پیرا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے لیے ایک نظام قائم نہ کر دیا جائے کہ جس میں وہ قانون نافذ ہو. یہ انڈیویجولی کرنے کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے کوئی شخص اگر اس معاشرے کے اندر یہ قبر کس لے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ زنا کیا ہے اور شادی شدہ ہے، میں اسے رجم کر دوں گا، تو یہ کام غلط ہو جائے گا. اس اگرچہ اللہ کا حکم ہے لیکن آپ اس پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ وہ احکام ہیں کہ جن پر عمل کیا جا سکے گا اسی وقت جبکہ ایک نظام بالفعل اس اصول پر قائم ہو جائے کہ یہاں اللہ ہی کا حکم چلے گا، اللہ ہی کی شریعت نافذ ہوگی، اللہ ہی کے احکام جو ہیں ان کے مطابق زندگی کے تمام معاملات طے ہوں گے، حدود اللہ نافذ کی جائیں گی. تعزیرات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جو بھی ہمارا جو قانون اسلامی ہے جو مرتب ہوا ہے اس کے قریب ترین اس نظام کو لے کر آئے. جب تک کہ اجتماعی سطح پر یہ فیصلہ نافذ نہ ہو جائے انڈیویجولی ان چیزوں پر عمل کرنا ممکن نہیں. لہذا ایک فرد کے لیے بھی ہمتن اللہ کا بندہ بن جانا ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ اس پورے نظام کے اوپر اللہ کے دین کو غالب نہ کر دیا جائے. گویا کہ محض عبادت رب کا تقاضا بھی بتمام و کمال پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اس نظام کو برپا نہ کر دے اور قائم نہ کر دے کہ جس میں اصل اصول یہ ہو کہ یہاں حاکمیت اللہ کی ہے اور قانون اسی کا چلے گا، اسی کے حکم کے مطابق تمام معاملات طے کیے جائیں گے. جیسا کہ ہم سورہ حجرات میں پڑھا ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ پہلی آیت جو ہے اس میں پورا دستور موجود ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور اس کا مکمل تقاضا ہماری اس دفعہ کے اندر موجود ہے جو ہر دستوری ڈھانچہ جو ہمارا خاکہ بھی یہاں تجویز ہوا ہے اس میں وہ موجود رہی ہے، اگرچہ وہ آپریٹو نہیں ہوئی. 100% آپریٹو وہ آج تک نہیں ہے، اور جب تک وہ 100% آپریٹو نہیں ہوتی اسلامی نظام قائم نہیں ہوا. وہ تو جز کا معاملہ ہے جب تک کہ کل کا کل دین اللہ کے لیے نہ ہو جائے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اس وقت تک وہ منزل نہیں آئی. وہ پھر مجھے شعر یاد آ گیا کہ چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے کہ جب تک وہ شکل نہیں ہوتی یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ یہ پورا اجتماعی نظام جو ہے وہ اللہ کے دین کے تابع نہ ہو جائے. اسی طریقے سے اگلی منزل پر غور کیجئے. جب شہادت علی الناس کا مقصود ہے لوگوں پر حجت قائم کر دینا، تو لوگوں پر حجت قائم کرنے کے بھی دو درجے ہیں. یہ وہ بات تھی جو میں نے کل کہا تھا کہ وہ آخری چوتھی سیڑھی کو بھی یہ دو حصوں میں تقسیم کروں گا، لیکن کل وقت نہیں رہا تھا، وہ آج سمجھ لیجئے. وہ یہ ہے کہ ایک ہے کوئی بات صرف زبانی پہنچا دی جائے، علمی انداز میں سمجھا دی جائے، اور ایک یہ ہے کہ اس کی کوئی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کر کے دکھا دی جائے. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جو لوگ سائنس کے طالب علم رہے ہیں انہیں تجربہ ہے اس کا کہ ایک چیز انہوں نے کتاب میں پڑھی, لیکچر انہوں نے سن لیا, استاد نے انہیں بتا دیا, اور اس کا یقیناً کچھ نہ کچھ ایک نقشہ ذہن میں بن جاتا ہے, ایک بات بنیادی طور پر سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن جب وہی چیزیں وہ اپنی لیبورٹری میں خود کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ واقعتاً پانی کو ہم نے ہائیڈرولائز کیا اور اس کا جو الیکٹرولیسس ہوا تو واقعتاً اس میں وہی ہائیڈروجن اور آکسیجن برآمد ہو گئی, تو اب جو یقین قائم ہوگا یہ یقین محض پڑھ لینے سے نہیں ہوتا. اسی درجے میں اتمام حجت جو ہے اس کا لازمی تقاضا یہ رہا ہے ہمیشہ کہ نبی جب بھی آئے جو بات انہوں نے کہی وہ کر کے دکھائی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے فرشتے نہیں رسول بنا کر بھیجے, ورنہ ہم فرشتے بھی بھیج سکتے تھے. بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ آیت ہے کہ اگر زمین میں فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں ہی کو رسول بنا کر بھیجتے, انسانوں پر حجت قائم کر سکتے تھے انسان, کہ وہ اگر اس طریقے پر عمل پیرا ہو کر دکھا دیں تو گویا کہ اب حجت قائم ہوئی کہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں یہ امپریکٹیکیبل نہیں ہے, یہ صرف نظری بات نہیں ہے, یہ یوٹوپیا نہیں ہے, بلکہ یہ ایک قابل عمل پروگرام ہے کہ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی سیرتوں کو دلیل کے طور پر پیش کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کیا ہے, آپ کسی خانقاہ میں آپ نے اپنی جوانی بسر نہیں کی ہے کہ وہاں پر کہیں کسی کے کسی راہب کے آپ زیر تربیت رہے ہوں جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رہے رضی اللہ تعالی عنہ, بلکہ آپ نے تو زندگی کی مجدھار جو ہے اس میں کاروبار کیا اور وقت کی اعلیٰ ترین سطح پر کاروبار کیا. یوں تو کہنے کو ایک چھابڑی فروش بھی کچھ نہ کوئی کاروبار ہی کر رہا ہے, کوئی کھوکھا لگا کر بیٹھ گیا ہے تو اسے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کاروبار ہے. لیکن یہ کہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کاروبار جو ہے یہ ہمیشہ ہر دور میں کاروبار میں سب سے اونچی سطح کا کاروبار شمار ہوا ہے, اور یہی کام تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اور اس میں آپ نے اپنی دیانت اور اپنی امانت اور اپنی صداقت کا لوہا منوایا ہے. پھر آپ نے جو بھی تعلیم دی ہے اس کا ایک نمونہ قرآن مجید میں آتا, وانا اول المسلمین, اگر میں تمہیں اسلام کی دعوت دے رہا ہوں تو سب سے پہلا مسلمان میں خود ہوں. ہر چیز کے جو آپ نے کہی پہلے خود کر کے دکھائی. اب اسی کو ذرا آگے بڑھائیے, جب تک کہ عملی نمونہ پیش نہ کر دیا جائے اتمام حجت نہیں ہوتا. اب اسی کو اجتماعی سطح پر لے کر آئیے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسلام کے پاس بہترین اجتماعی نظام ہے, اسلام بہترین معاشرتی تعلیمات دیتا ہے, اسلام بہترین سیاست سکھاتا ہے, اسلام نے بہترین حکومت کا نقشہ دیا ہے, اسلام نے اعلیٰ ترین معاشی نظام دیا ہے, متوازن ترین اور انتہائی منصفانہ اور معتدل نظام دیا ہے, لیکن یہ کہ یہ ساری باتیں اگر آپ صرف عقلی طور پر سمجھاتے رہیں, صرف اس کو اپنے مقالات اور اپنے تھیسس اور اپنی کتابوں کے اندر بیان کرتے رہیں, یا یہ کہ اپنے مواعظ میں اور اپنی تقاریر میں اور اپنے دروس میں بیان کرتے رہیں, تو یہ حجت نہیں بنے گی جب تک کہ آپ اس نظام کو بالفعل قائم کر کے دنیا کے سامنے ایک نمونہ نہ دکھا دیں کہ یہ ہے وہ شے. میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگ بھگ 1000 سال قبل افلاطون نے کتاب لکھی ریپبلک, اور اس میں اس نے, بہرحال افلاطون ہے کوئی عام آدمی تو نہیں, عقل کا فلسفے کا یوں سمجھیے کہ بہت سے جو امام ہیں ان میں سے ایک اہم امام وہ بھی ہے, تو ایک امام عقل اور امام فلسفہ وہ کتاب لکھ رہا ہے تو کتنی اعلیٰ کتاب ہوگی. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ وہ اس قدر کتاب جو ہے وہ زندہ رہی ہے, آج تک وہ کتاب زندہ ہے, اس سے اس کی وہ قدر و قیمت کا خود اندازہ ہو جاتا, ورنہ اگر ایسی ویسی کتاب ہوتی تو کبھی کی نصیب منسیہ ہو چکی ہوتی. لیکن جو نظام افلاطون نے اپنی اس کتاب میں ریپبلک میں پیش کیا وہ آج تک دنیا میں کہیں قائم نہیں ہوا. بہترین نظام ہے, فیس ویلیو پر آپ اس کو سمجھیے پڑھیے, بڑی عمدہ باتیں ہیں, لیکن آج تک کیونکہ قائم نہیں ہوا لہذا وہ حجت نہیں بنا, بلکہ وہ یوٹوپیا بن گیا, وہ خیالی جنت ہے. کوئی بھی شخص جو ہے بہترین خاکہ زمین کے اوپر بنا کر دے سکتا ہے نقشے پر کاغذ پر, لیکن یہ کہ بالفعل وہ نظام قائم کر دینا یہ کار دیگر ہے, یہ آسان کام نہیں. اور جب تک یہ کام نہ ہو, دین حق بتمام و کمال ان اٹس ٹوٹیلٹی نافذ کر کے چلا کر قائم کر کے نہ دکھا دیا جائے تو اتمام حجت نہیں ہو سکتا خلق خدا پر. یہ ہے وہ دلیل کہ جس کی روح سے پہلی منزل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ دین کو ایک نظام کی حیثیت سے, کل کی حیثیت سے نافذ کیا جائے, تبھی اس کے اندر اس کے تحت رہنے والے واقعتاً کلی طور پر یہ کہہ سکیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں, کہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ جو ہے وہ اللہ کی بندگی میں آ گیا ہے. اور ایک ایسا نظام بالفعل قائم کر کے دکھا دیا جائے تبھی خلق خدا پر حجت قائم ہوگی کہ ہاں بہترین ہدایت وہی ہے کہ جو قرآن پیش کر رہا ہے, بہترین نظام وہی ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے, بہترین سیاست وہی ہے کہ جو حضور نے دی ہے, بہترین نقشہ حکومت کا وہی ہے کہ جو حضور نے دیا ہے, بہترین معاشرہ وہی ہے کہ جو حضور نے قائم فرمایا ہے, بہترین اور منصفانہ اور معتدل معاشی تعلیمات وہی ہیں کہ جو قرآن اور سنت رسول سے ہمیں ملتی ہیں. اس کو ثابت کرنے کے لیے دین کے اس نظام کو بالفعل قائم کر دینا یہ لازم ہے. اب یہ ہے وہ تیسری منزل جو میں نے سورہ حجرات کی اس آیت, پھر سورہ حج کی ان دو آیات آخری, اس سے جو ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا جہاد فی سبیل اللہ کا, اس سے متعلق ہو کر جو اس کی آخری منزل ہے, دین کو ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کسی خطے ارضی میں بالفعل قائم کر دینا, یہ ہے مقصد جہاد فی سبیل اللہ کا. اور آخری بات اس میں اور نوٹ کر لیجئے تو پھر اب ہم ٹیکسٹ کا مطالعہ شروع کریں گے. چونکہ حضور کی بعثت ہے پوری دنیا کے لیے, لہذا اس کی بھی تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے کرۂ ارضی پر اللہ کا دین اسی طریقے سے نافذ ہو جائے جیسے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرہ نمائے عرب پر اس کو غالب کر دیا تھا. اس لیے کہ حضور کا یہ نظام لایا ہوا صرف عرب کے لیے نہیں تھا, جیسے کہ حضور کی ہدایت جو لائی ہوئی تھی وہ صرف عربوں کے لیے نہیں تھی, اسی طرح یہ نظام جو ہے دین حق کا یہ بھی صرف عرب کے لیے نہیں تھا بلکہ پورے روئے ارضی کے لیے تھا. لہذا حضور نے خود اپنی حیات طیبہ میں ایک طرف تو تبلیغ کا حق ادا کر دیا اہل عرب پر, دوسری طرف دین کو بالفعل قائم اور غالب کر دیا جزیرہ نمائے عرب پر. اب یہ دونوں مشن ہے کہ جو امت کے حوالے کر دیے گئے کہ اب بقیہ نوع انسانی پر اللہ کی طرف سے اتمام حجت کرنا, اس کے لیے دعوت, تبلیغ, امر بالمعروف, نہی عن المنکر, شہادت علی الناس کی ذمہ داریاں, یہ بھی تمہارے کندھوں پر, اور پورے کرۂ ارضی پر اللہ کے اس دین کو نافذ اور قائم اور غالب کر دینا, یہ بھی اب تمہاری ذمہ داری ہے. یہ ہے مضمون کے جس سے اب ہم شروع کریں گے. یہ جو موضوع ہے یہ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7-8 بلکہ 8-9-10-11, پہلے ان آیات کو ہم پڑھیں گے, پہلے رکوع کی آخری دو آیات اور دوسرے رکوع کی پہلی دو آیات. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, اب یہ اس کشمکش کا ایک نقشہ آپ اس میں دیکھ لیں گے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. یہ کون ہے جو کشمکش عرب میں اس وقت بالفعل جاری تھی؟ مشرکین عرب بھی تھے, یہود بھی تھے. یہود بالخصوص اس آیت کے اندر, وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ خاص طور پر یہود جو ہے ان کا ذکر ہے. وہ جو کشمکش ہو رہی ہے کہ حضور دین کو غالب کرنے کی جدوجہد فرما رہے ہیں, اور یہ ہے وہ قوتیں کہ جو راستہ روک رہی ہیں, اس کا یہاں نقشہ کھینچا گیا ہے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, ان کا ارادہ ہے, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہ کی پھونکوں سے. واللہ متم نورہ, اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. ولو کرہ الکافرون, ہاں یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار. اس آیت میں جو ایک نقشہ آتا ہے اس کی بہترین تعبیر کی ہے مولانا ظفر علی خان نے اپنے اس شعر میں کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اب اس کا جوڑ ملا لیجئے اس آیت کے ساتھ بھی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7, اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. وہ آیت نازل ہو رہی ہے سن 8-9 میں جا کر. یہ آیت ہے تقریباً سن 5 یا 6 میں. میرا جو جتنا بھی میں اندازہ کر سکا ہوں، یہ سورہ صف کا زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ احزاب کے متصلن بعد ہے. سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب ہوا ہے، اس کے متصلن بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. تو سن 5 میں یا سن 6 کے آغاز میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا، اور وہاں جا کر سن 9 میں یا سن 8 میں وہ اعلان کر دیا گیا کہ وہ اتمام ہو گیا. بلکہ وہ آیہ مبارکہ تو حجت الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے سن 10 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. وہ جو بات میں نے کہی تھی سن 7 یا 8، وہ سورہ مائدہ کا بحیثیت مجموعی زمانہ نزول ہے، لیکن وہ آیہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی ہے حجت الوداع کے موقع پر. اب یہ ہے نقشہ کہ یہ لوگ تو اس راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، انہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کا یہ نور کامل ہو جائے. لیکن اب اگلی آیت دیکھیے، اللہ نے تو اپنے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر. یہاں ذرا نوٹ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر بھیجے گئے، ایک جس کو تعبیر کیا الہدا سے، اور ہمارے اس پروگرام کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. میں نے اس ٹی وی پروگرام کے لیے یہ لفظ خود اختیار کیا تھا، اس کے لیے نام الہدا. وجہ کیا ہے؟ الہدا سے مراد ہے قرآن حکیم. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے کہ روئے ارضی پر قافلہ انسانیت اور قافلہ نبوت نے ساتھ ساتھ سفر شروع کیا، پہلا انسان پہلا نبی بھی. اب ایک طرف انسانی تمدن کا ارتقا ہو رہا ہے، انسانی علم کا ارتقا ہو رہا ہے، دوسری طرف نبوت و رسالت کا بھی ارتقا ہو رہا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس نبوت و رسالت میں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک سپاٹ فینومینن ہے، ایک ہموار شے ہے، بلکہ یہ کہ اس میں بھی تدریجاً ترقی ہو رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ جیسے جیسے نسل انسانی ذہنی طور پر ترقی کر رہی ہے، اس کی ذہنی استعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اب اسے ہدایت بھی پہلے سے بڑی اور پہلے سے اعلیٰ درجے کی، پہلے سے برتر درجے کی مطلوب ہوگی. جیسے کہ ایک بچہ ہے پرائمری میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، چاہے اسے پڑھانے والا پی ایچ ڈی ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس بچے کی اپنی لمیٹیشنز ہیں، وہ اپنی جگہ پی ایچ ڈی ہوا کرے، لیکن اسے اپنے اس بچے کو تو اس کی ذہنی سطح کے مطابق تعلیم دینی ہوگی. پھر وہ مڈل میں آیا ہے، پھر وہ میٹرک میں آیا ہے، پھر وہ کالج میں ہے، پھر وہ گریجویشن اس نے کر لی ہے، وہ ایم اے میں پڑھ رہا ہے. تو علم جو ہے وہ رفتہ رفتہ ترقی کر رہا ہے، تعلیم کے اندر بھی ارتقا ہو رہا ہے. وہ ارتقا اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے، اللہ کا علم تو کامل ہے ازل سے، لیکن یہ کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نوع انسانی کو جو ہدایت دے رہا ہے، وہ اس کے ذہنی ارتقاء کے ساتھ ساتھ وہ ہدایت بھی ارتقائی مراحل طے کر رہی ہے. یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں یہ لفظ نکرہ کی شکل میں آتا ہے. چنانچہ تورات کے بارے میں فرمایا فیہ ہدم و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. اسی طریقے سے انجیل کے بارے میں فرمایا فیہ ہدم و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. لیکن قرآن پر اب آ کر یہ، اب یہ معرفہ کی شکل میں آیا، الہدا، دی گائیڈنس، دی فائنل، دی کمپلیٹ گائیڈنس، کہ انسان اب اپنے عقل اور شعور کے اعتبار سے اس بلوغ کی سطح کو پہنچ گیا ہے کہ اب اسے آخری ہدایت نامہ دے کر اور آئندہ جو بھی ابھی ترقی ہونی ہے تمدن کی، اس میں اب اس کی جو قوت اجتہاد ہے، اب اس کو اوپر اعتماد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو آخری ہدایت نامہ دینا تھا وہ قرآن کی شکل میں انسان کو عطا فرما دیا. تو یہ جو ہے ہدایت میں ارتقاء، یہ اپنے نقطہ عروج کو پہنچ گئی ہدایت الہدا کی شکل میں، قرآن حکیم کی صورت میں، هو الذی ارسل رسوله بالہدا. دوسری چیز اور دی ہے، ودین الحق، اور دین حق. یہی الہدا اصل میں وہ نور ہے، واللہ متم نور ہی ولو کرہ الکافرون، جس کو فرمایا سورہ مائدہ میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، وہ نعمت ہدایت جو ہے وہ آج تمہارے اوپر ہم نے کامل کر دی، قرآن مجید کا نزول بھی اپنے تکمیل کے نقطے کو پہنچ چکا۔ لیکن دوسری چیز کیا ہے؟ وہ ہے دین حق، سچا دین، حق دین۔ یہ اگرچہ یہاں مرکب اضافی کی شکل میں ہے، اس لیے لفظی ترجمہ ہو سکتا ہے حق کا دین، اور ذات حق ہے اللہ، ذالک بان اللہ هو الحق، اس معنی میں بھی مراد کیا ہوگا؟ ذات حق سبحانہ وتعالی کا دین۔ لیکن عام طور پر چونکہ یہ عربی میں ایک ہے شکل، کہ ترکیب اضافی کی شکل میں ترکیب توصیفی آ جاتی ہے، صفت موصوف آ جاتے ہیں، تو اسی لیے ترجمہ ہوتا ہے سچا دین۔ یہ دین کیا ہے؟ اب اسے سمجھیے، یہ ہے وہ نظام جس کی بات میں کر رہا تھا، کہ جیسے جیسے انسان نے تمدنی ارتقاء کے مراحل طے کیے، اس کا اجتماعی نظام جو ہے وہ بھی پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتا چلا گیا، اس کے تمدنی مسائل جو ہے بڑے پیچیدہ ہوتے چلے گئے، ایک زمانہ وہ تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی انفرادیت کا دائرہ جو ہے وہ سکڑتا چلا گیا، اجتماعیت کا تسلط بڑھتا چلا گیا۔ میں اسے سلسلے وار بھی بیان کیا کرتا ہوں، غور کیجئے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم غاروں میں رہتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب غاروں میں رہتا تھا انسان، نہ کوئی سڑکیں ہیں، نہ ان کی صفائی ہے، نہ سٹریٹ لائٹس کا کوئی انتظام ہے، کچھ نہیں ہے، لہذا اجتماعیت گویا کہ ہے ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ اجتماعیت یہ ہے کہ وہ ایک شخص جو غار میں رہ رہا ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، وہ ایک فیملی کا کانسیپٹ تو ہوگا، اس سے زائد کچھ نہیں۔ لہذا اجتماعیت کا کوئی تصور نہیں تھا، انفرادیت ہی انفرادیت تھی۔ ذرا آگے بڑھے ہم تو ایک قبائلی نظام کا تصور پیدا ہوا، ہمارا ایک قبیلہ ہے۔ اب جس قبیلے کو آپ بلونگ کرتے ہیں، اس قبیلے کی کچھ رسوم ہیں، کچھ اس کی روایات ہیں، انسان کو ان کی پابندی کرنی پڑے گی، اس قبیلے کا جو سردار ہے اس کا حکم ماننا پڑے گا۔ آپ ذرا اس کو اپنے اوپر طاری کیجئے کہ اس وقت ذرا چشم تصور سے دیکھیے کہ کوئی نٹکھٹ قسم کا نوجوان، اس کو جب یہ محسوس، اس کو جب یہ بتایا جاتا ہوگا کہ یہ شیخ قبیلہ ہے، یہ قبیلے کا سردار ہے، اس کا حکم تمہیں ماننا پڑے گا، اگرچہ اس کی اپنی پسند کچھ اور ہے، اس کا اپنا خیال کچھ اور ہے، وہ کسی اور رخ پر چلنا چاہتا ہے، لیکن نہیں، تمہیں ماننا پڑے گا، اس لیے کہ تم اس قبیلے کے فرد ہو اور اس قبیلے کے رسوم یہی ہیں، ہماری روایات یہی ہیں، اس قبیلے کا نظام یہی ہے۔ معلوم ہوا کہ اب انفرادیت جو ہے وہ کچھ سکڑ رہی ہے اور اجتماعیت جو ہے اس پر تسلط حاصل کر رہی ہے۔ اس سے ذرا اور آگے چلیے، سٹی اسٹیٹس قائم ہوئی کہ کئی قبیلے ایک شہر میں آباد ہیں، جیسے کہ مدینہ منورہ میں پانچ قبیلے تھے، تین یہودی اور دو تھے کہ جو اصل عرب تھے، اوس اور خزرج۔ یہودی بنو قینقا، بنو نذیر، بنو قریظہ، تین یہودی قبیلے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ ہر قبیلے کا اپنا قبائلی نظام ہے، ہر قبیلے کا اپنا شیخ ہے، ان کا سردار ہے، ان کی اپنی رسمیں ہیں، اپنی روایات ہیں، ایک تو ان کی پابندی ہے، دوسرے انہوں نے اب آپس میں جو طے کیا ہے بین القبائلی معاملات کے لیے، انہوں نے کچھ چیزیں طے کر لی ہیں، لہذا اب ایک اضافی پابندی آپ پر یہ آئی، ایک طرف آپ کو اپنے قبیلے کا قانون ماننا پڑے گا، چاہے آپ کی ذاتی رائے کچھ اور ہو، لیکن آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ جو یہ بین القبائلی معاملات کے لیے جو باتیں طے ہو گئی وہ بھی ماننی پڑیں گی۔ اس میں خاص طور پر میں مثال دیتا ہوں کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ اوس اور خزرج کے مابین ایک بات طے تھی کہ ایک خزرجی تین اوسیوں کے مساوی ہے، قتل کی صورت میں جو دیت ادا کی جائے گی، فرض کیجئے کہ ایک اوسی قتل کر دیتا ہے خزرجی کو تو 30,000 دینے پڑیں گے، اور خزرجی قتل کرتا ہے اوسی کو تو صرف 10,000 دینے ہوں گے۔ اب آپ سوچئے کہ یہ بات طے کر لی، آخر اوس نے کیوں مانا؟ کہ اوس کی جمعیت کم تھی، قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا قبیلہ بڑا تھا، نفری زیادہ تھی، زیادہ طاقت تھی، تو انہیں ماننا تو پڑا، لیکن ان میں جو غیرت مند نوجوان ابھرتے ہوں گے ان کو کتنا برا لگتا ہوگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خزرجی جو ہے اسی بستی میں رہنے والا، یہی کا یہ بھی پیدا ہوا، یہی میں پیدا ہوا، اسی فضا میں میں پلا بڑھا، اسی میں یہ پلا بڑھا، لیکن یہ مجھ سے تین گنا صاحب عزت ہے، اس کی جان کی قیمت میری جان سے تین گنا زیادہ ہے،
لیکن یہ کہ اگرچہ اس کو اس پر اپنے اندر ایک بغاوت محسوس ہوتی ہو لیکن اس کا اظہار نہیں کر سکتا تھا، ماننا پڑے گا، اس لیے کہ آپ کا یہ معاملہ طے ہو چکا ہے۔ تو سٹی اسٹیٹس نے آ کر مزید قدرتیں پیدا کر دی، اس سے آگے چل کر بڑی بڑی امپائرز کا دور آیا، یہ رومن امپائر ہے، یہ گریک امپائر ہے، یہ پرشین امپائر ہے۔ اب امپائرز جو ہیں، شہنشاہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے جو فیوڈل لارڈز ہیں، 20,000-30,000 منصب دار ہیں، انہوں نے جس طریقے سے کہ نوع انسانی کو کچلا ہوا ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہیں، جس کے خلاف بغاوت کی انسانوں نے، اور پھر وہ ڈیموکریسی کا ایک دور آیا کہ آخر یہ جو زمیندار ہیں یا یہ جاگیردار ہیں، یہ خدا بن کر بیٹھ گئے ہیں۔ جتنے وہاں پر کام کرنے والے لوگ تھے، وہ ان کی رعیت شمار ہوتے تھے، چاہے وہ کھیت میں کام کر رہے ہوں، چاہے وہ کرگے پر بیٹھے ہوئے کھدر بن رہے ہوں، وہ سب کمی کاری لوگ ہیں، ان کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ اصل تو جاگیردار کا اختیار ہے، یہ 5,000 منصب دار ہے، یہ 30,000 منصب دار ہے، یہ بیرن ہے، یہ لارڈ ہے، یہ فلاں ہے۔ اب یہ نظام جو ہے، اس پر وہ امپائرز کے نظام بلڈ اپ ہوئے، معلوم ہوا کہ انسان ایک فرد جو ہے وہ اب کچلا گیا ہے، اس پر کتنے بندھن ہیں، اس پر قبائلی نظام، ہماری ریت یہ ہے، ہماری رسومات یہ ہیں، ہماری روایات یہ ہیں، اس کے اوپر ایک اور نظام ہے، وہ سیاسی نظام، بادشاہت کا نظام۔ یہ ہے وہ تصور کہ جیسے جیسے انسان آگے بڑھا، ایک طرف تو انفرادیت کا دائرہ سکڑتا چلا گیا، دوسری طرف اجتماعیت کا تسلط بڑھتا چلا گیا، اور تیسری طرف پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ پہلی پیچیدگی پیدا ہوئی جب آپ نے کرنسی کا تصور اختیار کیا۔ پہلے پہل کیا تھا کہ صرف بارٹر ہو رہا ہے، ایک شخص نے زمین پر کام کیا ہے، ہل چلایا ہے، اس نے گندم بوئی ہے، گندم پیدا کی ہے، دوسرا کرگے پر بیٹھا ہوا کپڑا بن رہا ہے، اس نے کپڑا اسے دیا اور گندم لے لی، بیچ میں کرنسی نہیں تھی، لہذا کیپیٹلزم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ آخر گندم کتنی انسان روک لے گا، کتنا کپڑا اپنے پاس انبار میں لگا کر جو ہے وہ جمع کر لے گا۔ لیکن جب آپ نے کہا سونے کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا مساوی ہے اتنے 100 گز کپڑے کے، یا سونے کا اتنا سا ٹکڑا مساوی ہے اتنے من گندم کے، تو اب وہ ہولڈنگ اور وہ جو پرچیزنگ پاور ہے، اس کا لوگوں کے پاس جمع ہونے کا تصور پیدا ہوا۔ ایک بہت بڑی پیچیدگی ایچ جی ویلز نے رومن امپائر کے ذکر میں اس بات کا جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے پیارے انداز میں ذکر کیا ہے کہ انسان نے جب یہ کرنسی ایجاد کی ہے، کرنسی یہ تو پیپر کرنسی ہے آج جو ہمارے پاس ہے، یہ تو خیر بہت ہی زیادہ، یہ ساری انفلیشن اور یہ ساری مصیبتیں جو ہے یہ اس کی پیدا کردہ ہے، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں جبکہ بنیادی کرنسی کا آغاز ہوا تھا کہ یہ ٹکڑا سونے کا یا یہ ٹکڑا چاندی کا جو اتنا وزن ہو، اس کے اندر اتنی قوت خرید مزمر ہے۔ اب بڑا آسان ہے، کوئی شخص اپنی تجوری میں اتنے سیر سونا جو ہے وہ رکھ لے، گویا کہ اس کے پاس ایک پرچیزنگ پاور ہے جس کی بنیاد پر کہ وہ مارکیٹ کو اوپر نیچے ادھر سے ادھر جس طرح چاہے منور کر سکتا ہے۔ تو اس نے لکھا ہے جی ولد نے کہ انسان کو معلوم نہیں تھا جب اس نے کرنسی ایجاد کی ہے کہ کتنی بڑی لعنت ہے کہ جو اس نے جس کا توق اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ تو پہلے مسئلہ صرف یہ ہوگا جبکہ وہ فیملی سسٹم تھا، عورت اور مرد کے درمیان توازن کیا ہو، عورت کے حقوق کیا ہیں، مرد کے حقوق کیا ہیں، جب وہ شوہر اور بیوی کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ان کے مابین حقوق و فرائض کا ایک عادلانہ منصفانہ نظام کیا ہوگا، یہ بھی ایک تمدن کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد جب یہ مسئلہ آیا تو اب سرمایہ اور محنت، اس کی ایک بہت بڑی مصیبت پیدا ہو گئی، خاص طور پر انڈسٹریل ریولوشن نے آ کر اس کے اندر اتنی ڈائمنشنز پیدا کر دی ہیں کہ ایک شخص کے پاس سرمایہ کارخانہ لگاتا ہے، ہزاروں آدمی اس کے پاس کام کر رہے ہیں، اب وہ جو کام کر رہے ہیں اور اس کے پاس جو سرمایہ ہے، ان دونوں کے نتیجے میں جو پروڈکشن ہو رہی ہے، اس میں سرمایہ دار کا کتنا حق ہے اور مزدور کا کتنا حق ہے، کون شخص ہے کہ جو اس کا تعین کر سکے گا۔ یہی وہ چیزیں ہیں لا ینحل مسائل، کہ انسان جو ہے یا اس انتہا کو جاتا ہے یا اس انتہا کو جاتا ہے، یا سرمایہ داری کی لعنت جو ہے وہ انسانوں کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے، اور جب انسان ریولٹ کرتا ہے تو پھر کسی پارٹی ڈکٹیٹرشپ کا توق جو ہے اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، صرف یہ کہ سرمایہ دار کی لعنت سے نجات حاصل کرتا ہے، لیکن یہ کہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ اس کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف ریاست ہے، حکومت ہے، دوسری طرف اس کے سٹیزنز ہیں، شہری ہیں، شہریوں کے حقوق کتنے ہیں اور ریاست کو آپ کتنا اختیار دینا چاہتے ہیں، اس میں کیا بیلنس ہے، اس میں انفرادی حقوق، فرد کی آزادی، فرد کے اختیارات، فرد کے حقوق اور اس اجتماعی نظام کی مصلحتیں، ان دونوں کے درمیان بیلنس کیا ہو، یہ تین ہیں انسانی اجتماعیات کے تقریباً لا ینحل مسائل. میں تقریباً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عقل انسانی انہیں حل نہیں کر سکتی، ناممکن ہے. اس لیے کہ انسان جب سوچتا ہے تو وہ اپنے زمان و مکان کی حدود سے باہر نہیں ہو سکتا، پھر یہ کہ خود وہ کہاں سے ہے، کس طبقے کو بلانگ کرتا ہے. مرد سوچے گا تو ایک مرد کی حیثیت سے سوچے گا، عورت سوچے گی تو وہ عورت کی حیثیت سے سوچ جو ہے اس کی، وہ اس کے پورے فکر کے اوپر غالب آ جائے گی. جب مزدور سوچے گا تو اسے تو اپنی مصلحت اور منفعت جو ہے وہ مد نظر رہے گی، سرمایہ دار سوچے گا تو اسے اپنے پرابلم سامنے نظر آئیں گے کہ اگر ہائر اینڈ فائر کا میرے پاس اختیار نہیں ہے تو میں کارخانہ نہیں چلا سکتا، اور میں نے کوئی مزدوروں کے لیے کوئی پابندی تو نہیں کی ہے، جو چاہے کام کرے جو چاہے نہ کرے، میرے پاس تو اتنی ہے لیبر، ڈیلی لیبر میں یہ دے سکتا ہوں، ڈیلی ویج، کوئی کام کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے. مزدور یہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک مہینے بھی اپنا کارخانہ بند کر دے گا تو اس کا بچہ بھوکا نہیں مرے گا، اور میرے لیے یہ ہے کہ میں اگر چار دن کام چھوڑ دوں تو میرے بچے بھوکے مرتے ہیں. لہذا ہم ایکول فوٹنگ پر نہیں ہیں. کہنے کو تو یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں بھی آزادی ہے، چاہو تو کام کرو چاہو تو نہ کرو، اور ہمیں بھی آزادی، ہم چاہے لاک آؤٹ کر دیں چاہے اپنے کارخانے کو چلائیں، یہ کارخانہ ہمارا ہے، محنت تمہاری ہے، تم اس میں آزاد ہو ہم اس میں آزاد ہیں. لیکن یہ کہ یہ تو بالکل ان ایکول ہے مسئلہ. اس کو اگر آپ نے ظاہری آزادی کے لفظ میں اس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی تو بہت بڑا ظلم آ جائے گا. یہ مسائل ہیں. واقعہ یہ میں آپ سے عرض کر دوں، کوئی شخص جب ہوتا ہے اپوزیشن میں اس کے سٹینڈرز اور ہوتے ہیں، وہ انسانی آزادی اور حریت اور اس کے حقوق، اور جب وہی شخص جا کر بیٹھ جاتا ہے اوپر تخت پر، اب اس کی سوچ کچھ اور ہو جاتی ہے. اب اس کی مصلحتیں یہ ہیں کہ آخر ملک کی حفاظت ہے، آخر ہم یہاں پر سیفٹی لاز اگر نہ ہوں گے تو سازشوں کے دروازے کھل جائیں گے، اگر ہم نے لوگوں کی پریونٹیو ڈیٹینشن جو ہے اس کا راستہ جو ہے بند کر دیا تو بہت سے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ پروو نہیں کیے جا سکتے، لیکن یہ کہ وہ ملک کے لیے نہایت خطرناک ہے، اب وہ مصلحتیں سامنے آ جائیں گی. نتیجہ یہ ہے کہ انسان در حقیقت اس کا حل نہیں کر سکتا. صرف ایک راستہ ہے کہ وہ نظام جو اجتماعی نظام دیا ہے اللہ نے اور جو کامل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ہے دین حق. فرد کے حقوق کیا ہے؟ معین. حکومت کے حقوق کیا ہے؟ معین. مرد کے حقوق کیا ہے؟ فرائض کیا ہے؟ طے شد. عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ حقوق کیا ہے؟ طے شد. مزدور کے حقوق کیا ہے؟ یہ تعین ہو گیا ہے. ایک سرمایہ جو ہے، سرمایہ کے لیے کتنی لمیٹیشنز ہیں اور کتنی آزادیاں ہیں، معین ہو گیا ہے. یہ کام اللہ نے جب ان تمام چیزوں کا ایک مجموعی نظام ہمیں دیا، اس مجموعی نظام کا نام ہے دین حق، اور یہ دین حق بھی مکمل ہو گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ غور کیجئے اس آیت پر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق. وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر. اب الہدا کا جو فرض ہے وہ کیا ہوگا؟ کہ اسے پہنچائیں، اسے بیان کریں، اسے عام کریں، اس کی تبلیغ کریں، اس کی تعلیم دیں. یہ چیز تو اگلی صورت میں سورہ جمعہ میں زیر بحث آئے گی انشاءاللہ تعالی، کسی آئندہ نشست میں ہم اس کا مطالعہ کریں گے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. الہدا کے حوالے سے محمد الرسول اللہ کا فرض منصبی یہ ہے، اور دین حق کے حوالے سے آپ کا فرض منصبی کیا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر، پورے نظام اجتماعی پر اس دین حق کو غالب کر دینا، نافذ کر دینا، قائم کر دینا. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مبعوث فرمایا. یہ آیت اس اعتبار سے نہایت اہم ہے، غور کر لیجئے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ الفاظ قرآن مجید میں تین مقامات پر آئے ہیں بغیر ایک شوشے کے فرق کے. سورہ توبہ میں یہ الفاظ ہیں، سورہ فتح میں یہ الفاظ ہیں، آخری ٹکڑا یہاں ہے ولو کرہ المشرکون. سورہ توبہ میں بھی ولو کرہ المشرکون، سورہ فتح میں ہے وکفا باللہ شہیدا، آخری ٹکڑے میں فرق ہے، لیکن ہوا سے لے کر کل ہی تک ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدا اور دین حق دے کر تاکہ غالب کرے اسے کل کے کل دین پر۔ یہ الفاظ بغیر ایک شوشے کے فرق کے تین مرتبہ آ رہے ہیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس آیت کو پورے قرآن مجید کا عمود قرار دیا ہے، یعنی سینٹرل تھیم قرآن کا ایکسس وہ یہ آیت ہے۔ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز میں کوئی ایک مین اس کا تھیم ہوتا ہے، باقی بحثیں جو ہیں وہ تو مختلف گوشوں کے اندر بڑھتی چلی جاتی ہیں، لیکن ہر شخص جو تقریر کر رہا ہے وہ اپنے کسی ایک آئیڈیا کو چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے لے آئے، ادھر سے دلیل ادھر سے دلیل، اس پر اعتراض ہوا اس کا جواب دیا، اس میں کوئی اور رائے جو ہے پیش کی گئی اس کی تردید کی، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ انسان اپنی اس تقریر میں کوشش کرتا ہے کہ وہ اس نقطے پر پہنچ جائے کہ جو اصل میں اس کا مقصود ہے۔ یہ ہے اس کی تقریر کا عمود، یہ ہے اس کا مین تھیم، یہ ہے اس کا سینٹرل ایکسس۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی کے نزدیک یہ الفاظ پورے قرآن مجید کے لیے بمنزلہ عمود ہیں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اور مولانا عبید اللہ سندھی مرحوم، انہوں نے قرار دیا ہے کہ یہ آیات بین الاقوامی اسلامی انقلاب کا عنوان ہے، یہ در حقیقت ایک انقلاب ہے کہ جو لانے کے لیے برپا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے، اور حضور نے جزیرہ نمائے عرب کی حد تک اس انقلاب کی تکمیل فرما دی۔ اب اس کی بین الاقوامی جو فیز ہے وہ اب ہے کہ جس کو پورا ہونا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ وقت آ کر رہے گا جبکہ پورے پورے عرضی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ وہ وقت آ کر رہے گا کہ پورے پورے عرضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا، نہ کوئی گارے اور اینٹوں کا بنا ہوا گھر رہ جائے گا، نہ کوئی کمبل کا کوئی خیمہ رہ جائے گا کہ جس میں اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے۔ یہ دین خداوندی جو ہے یہ آیا ہے دین حق اسی لیے کہ یہ غالب ہو، الحق تو یالو ولا یولا علیہ، حق تو غالب ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگرچہ یہ کہ درمیانی آ جاتے ہیں فیزز،